الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آج ذی الحج کی 21 تاریخ ہے یہ ماہ ذی الحج کے اواخر میں اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم کے شروع میں ان ایام میں تاریخ اسلامی کے دوران بڑی عظیم شہادت میں پیش آئی ہے چنانچہ 18 ذی الحج سن 35 کو خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین انہیں شہید کیا گیا پھر ذی الحج کے اواخر میں حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ یکم محرم الحرام کو وہ بھی انتقال کر گئے پھر آپ کو معلوم ہے کہ 10ویں محرم کو وہ سانحہ عظیمہ جو ہے وہ رونما ہوا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے بہت سے ساتھی جو ہے وہ شہید ہوئے چنانچہ ان ایام میں مساجد میں عام طور پر ان شہادتوں کا تذکرہ ہوتا ہے میں آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے کیونکہ وقت کم ہے میں اس میں کچھ زیادہ بیان نہیں کر سکتا وہ حضور کے اولین ساتھیوں میں سے صدیقین میں سے تھے جو فوری طور پر ایمان لانے والوں میں پانچویں یا چھٹے نمبر پر ان کا ایمان لانے کا واقعہ ہے ابتدا ہی سے نہایت نیک صدیقین کی جو شان ہوتی ہے کہ وہ اسلام لانے سے قبل بھی موحد تھے شرک کا کبھی ارتکاب نہیں کیا جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کیا رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی ہر اعتبار سے عصمت و عفت کے اعتبار سے شرافت کے اعتبار سے جود و سخا کے اعتبار سے صدیقیت کی جو شانیں ہیں وہ ان میں بتمام و کمال موجود پھر انہیں جو اللہ نے ایک رتبہ عطا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو نکاح ہو گیا تھا ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں لیکن پھر وہ بیمار ہوئی اور غزوہ بدر کے ایام میں وہ انتقال کر گئی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زوجیت میں حضور نے اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم کو بھی دیا اسی اعتبار سے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ زندورین جو کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر حضرت عثمان کو، وہ اسی پہلو سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لخت جگر ان کے نکاح میں آئی ہے. ان کی سخاوت کے واقعات، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے بیان کرنے کے لیے بہت طویل وقت چاہیے، نہایت سخی انسان تھے. چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اب مال لاؤ، انفاق کرو اللہ کی راہ میں، بہت بڑی مہم درپیش ہے، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، اس وقت تک تو صرف عرب کے اندر ہی جنگیں ہوتی رہی تھیں، کہاں سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ. تو اس موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ بازی تو لے گئے حضرت ابوبکر، جو کچھ گھر میں تھا سمیٹ کر پیش کر دیا. دوسرے نمبر پر حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، جو کچھ ان کے پاس تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ پیش کر دیا، ایک گھر کے لیے رکھ لیا. لیکن کمیت کے اعتبار سے، کوانٹیٹی وائز، جو مقام حضرت عثمان کو حاصل ہوا ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہوا. حضور نے جب فرمایا کہ لوگوں لاؤ مال پیش کرو، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، میں 100 اونٹ تمام ساز و سامان سمیت پیش کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں. حضور بہت خوش ہوئے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ جو تبوک کی مہم ہے اس کے اعتبار سے تو ابھی یہ اونٹ کے منہ میں ریزے کے برابر بات تھی. آپ کا جاری رہا مطالبہ، لوگوں اور انفاق کرو، آؤ بولو. پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، 100 اونٹ مزید، سارے ساز و سامان سمیت. تیسری مرتبہ پھر ہوا، پھر 100 اونٹ حاضر ہیں مزید، ساز و سامان سمیت. اور وہ ایک تھیلی کے اندر 1000 اشرفیاں لے کر آئے اور ان کو حضور کی گودی میں، وہ الٹ دیا تھیلی کو. تو روایت میں آتا ہے کہ حضور ان اشرفیوں کو اپنے دست مبارک سے ادھر ادھر کر رہے تھے اور آپ کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا تھا، اور آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اسے کوئی نقصان نہیں، اللہ کی طرف سے معافی جو ہے پیش کی اسے حاصل ہو چکی. تو یہ تو چند باتیں میں نے چاہا تھا کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے. اصل موضوع میرا تاریخی پس منظر ہے. دیکھیے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام، ان کی جان گسل محنت و مشقت اور جد و جہد اور انقلابی کوشش کے نتیجے میں جدیدہ نمایاں عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا، انقلاب کی تکمیل ہو گئی. ہر انقلاب کے بعد کاؤنٹر ریولیوشنری اٹمپٹس ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب انقلاب اب تقریباً فتح مند ہوتا نظر آتا ہے تو دشمن چھپ جاتے ہیں، دبک جاتے ہیں. کہ اب اس وقت تو ذرا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جسے آپ پنجابی میں نیوی پاؤ، ذرا نیچے ہو جاؤ اور اس وقت کو گزار لو، پھر دیکھیں کہ جب موقع ملے گا پھر کھڑے ہوں گے، پھر چوٹ لگائے گا. چنانچہ یہ انقلاب جو تھا، جو چھوئے ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے جو آیا ہی جزیرہ نما عرب میں ہے، تو جو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ تھی وہ بھی وہیں شروع کی. حضور کی وصال سے بھی پہلے ہی وہاں پہ بہت سے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، دعویٰ کر دیا ہم بھی نبی ہیں. اس پہ یہ کہ بہت سے لوگ ان کو ماننے والے ہو گئے، ارتداد ایک فتنہ، بہت بڑا فتنہ رونما ہو گیا. اسی طرح حضور کے انتقال کے بعد فوراً بہت سے قبائل نے زکات دینے سے انکار کر دیا کہ زکات ہم آپ کو نہیں دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے، بلکہ ہم اپنے طور پر تقسیم کریں گے، ہم آپ کو نہیں دیں گے. لیکن اس کے اوپر ظاہر بات ہے کہ سارا نظام جو ہے، کہ جو حکومت کا جو قائم کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ درہم برہم ہو جاتا. اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول نے، واقعہ یہ ہے کہ جس ہمت کا ثبوت دیا، جس عظیمت کا ثبوت دیا، جس عظیم قوت ارادی کا ثبوت دیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. حالانکہ اسلام پر بہت برا وقت تھا، بہت تنگی کا وقت آ گیا تھا، لیکن وہ کھڑے ہو گئے، کوئی نرمی نہیں دکھائی انہوں نے، بلکہ نرمی کا مشورہ دینے والوں کو بھی ڈانٹ پلائی. سب سے پہلا مسئلہ پیش ہوا کہ حضور نے جیش اسامہ تیار کیا ہوا تھا تو کچھ اصحاب نے مشورہ دیا کہ اب آپ جیش اسامہ مت بھیجیں روم کے خلاف، رومیوں کے خلاف، اس لیے کہ یہاں مورال جو ہے مسلمانوں کا پست ہو چکا ہے، حضور کا انتقال ہوا ہے، صدمے سے نڈھال ہے، اور پھر یہ فتنے جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان فتنوں سے عہدہ برا ہونا جو ہے سب وہ اولیت کا حامل ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، جو لشکر حضور نے تیار کیا تھا اور جو علم حضور نے اٹھا دیا تھا، ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا، میں ممکن نہیں ہے کہ میں اس لشکر کو روک لوں. حضور کا عمل ہے، حضور کا فعل ہے، باقی اللہ کے حوالے ہیں. جو کچھ ہے، جو صورتحال ہے، اس سے نمبردازمہ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ پر توکل اور خود ایک عظیمت، ایک ہمت اور ایک بہت بڑی قوت ارادی کا مظاہرہ ہوا. اب کس کے بعد سمجھ لیجئے کہ حضور کے انقلاب سے جن لوگوں کو زخم لگے تھے، ان میں اولین تو مشرکین تھے، نظیرہ نمایاں عرب کے مشرکین، انہوں نے کاؤنٹر ریولیوشن کی کوشش کی، ناکام ہو گئے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آہنی عظیمت سے ٹکرا کر یہ دونوں فتنے ختم ہو گئے. چنانچہ جو بھی مدعیان نبوت تھے ان کا بھی قلع قبا کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے کہ جو منکرین زکات تھے ان کا بھی قلع قبا کر دیا گیا، اور گویا کہ اندرون ملک عرب انقلاب کو اثر نو مستحکم کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات سے ملوا دی حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں اب توسیع کا عمل شروع ہوا. اندرونی طور پر جو خرفشار تھا وہ ختم ہو چکا، وہ تمام فتنہ جو ہے اس کو ختم کیا جا چکا. لہذا پوری یکسوئی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جو عمل شروع ہوا ہے وہ توسیع کا عمل تھا، فتوحات کا عمل تھا. سلطنت روما شام کو فتح کیا گیا جو سلطنت روما کے تحت تھا. ایران کے چیتڑے اڑ گئے، ایران جو ہے بالکل ختم ہو گئی. ایران کی حکومت بڑی پرانی، بڑی شہنشاہیت جو ہے، بڑی پختہ شہنشاہیت ختم ہو گئی. اچھا، تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ مذہبی اعتبار سے تین مذاہب کا مقابلہ پیش آیا اسلام کو. مشرکین عرب وہ تو ختم ہو گیا، مذہب کی حیثیت سے اس کا وجود نہیں رہا. نمبر دو عیسائیت، نمبر تین یہودیت. عیسائیت کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی، بلکہ حضور کے زمانے میں جو عیسائی ابھی موجود تھے ان میں بہت حد تک حضرت عیسیٰ کے صحیح پیروکاروں کی تعداد موجود تھی. یہی وجہ ہے کہ نجران کے عیسائی آئے، ان کا وفد آیا، اگرچہ وہ ایمان لائے تو نہیں لیکن بے جواب لاجواب ہو کر وہاں سے واپس گئے. اس طرح حضور نے خطوط لکھے، جب آپ نے دعوت کا خط لکھا ہے تو کسرا جو والی ایران تھا اس کو تو آپ کا نام مبارک چاک کر دیا، جس پر حضور نے فرمایا کہ اس نے میرا خط چاک نہیں کیا، اپنی سلطنت کے پرزے اڑا دیے. لیکن ہرقل اس نے حضور کے نام مبارک کا احترام کیا، اور اس کی کوشش تھی رومن امپرر کی، وہ ایمان لے آئے، وہ پہچان گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. کیونکہ عیسائیوں میں ابھی کافی لوگ ایسے موجود تھے کہ جن کے علم میں تھا وہ ساری پیشن گوئیاں جو ہیں تورات اور انجیل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے علم میں تھی، لہذا وہ پہچان گیا. آپ کو معلوم ہے کہ بحیرہ راہب نے بچپن میں حضور کو پہچان دیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو ابو طالب سے کہا تھا کہ ان کی حفاظت کرنا، یہودی ان کو قتل کرنا چاہیں گے. تو بچپن میں اسی طرح ایک راہب نے حضرت سلمان فارسی کو راستہ بتایا تھا کہ تم جنوب کی طرف جاؤ، کھجوروں کی سرزمین میں ایک آخری نبوت کا ظہور ہونے والا ہے، گو اینڈ ٹرائی یور لک، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے. تو عیسائیوں میں ابھی یہ سارا شعور موجود تھا، لہذا کوئی جو ہے ایسی شدید مخالفت نہیں ہوئی. یہ تو عیسائیوں کا ایک باج گزار سلطنت روما کا ملک غسان جو تھا، اس نے حضور کو الچی کو قتل کیا، جس سے جنگ شروع ہوئی. پہلے غزوہ موتا ہوا اور پھر غزوہ تبوک ہوا. ہرقل سامنے نہیں آیا، وہ پہچان چکا تھا یہ اللہ کے نبی. اسی طرح مقوقس شاہ مصر، پیٹریارک آف الیگزینڈریا، اس کے پاس جب حضور کا نام مبارک پہنچا تو اس نے بہت عزت کی، اکرام کیا، تکریم کیا، دو باندیاں کنیزیں وہ تحفے کے طور پر بھیجی اور گھوڑا بھیجا جو مشہور ہے. تو عیسائیوں کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں ہوا تھا. اور سلطنت روما بھی ابھی یوں سمجھیے کہ انٹیکس تھی. شمالی افریقہ میں سے ابھی صرف مصر اس کے ہاتھ سے نکلا تھا اور باقی پورا یورپ اس کے پاس تھا اور ابھی ایشیا کوچک اس کے پاس تھا, ایشیا مائنر جسے ہم ترکی کہتے ہیں. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یہودیوں کے ساتھ جو کنفرنٹیشن ہوا ہے وہ شدید تھا. یہودیوں کے تین قبیلے جو مدینے میں آباد تھے ان سے حضور نے معاہدہ کر دیا تھا جب آپ ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے ہیں. انہوں نے ایک ایک کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور سزا کے طور پر وہاں سے نکالے گئے. اور ان سے تیسرا بنو قریظہ کے لوگوں نے جو غداری کی تھی عین حالت جنگ کے موقع پر, غزوہ احزاب کے موقع پر, انہیں تو پھر سزا دی گئی, بڑے سخت سزا دی گئی کہ جو بھی ان میں جنگ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے نوجوان جوان لوگ تھے انہیں قتل کیا گیا اور باقیوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا, چلے جاؤ. پھر خیبر میں ان کا بہت بڑا گڑھ تھا تو خیبر پر حملہ کر کے حضور نے اس کو فتح کیا. تو یہودی بہت زخم خوردہ تھے. یہودی اس لیے بھی زخم خوردہ تھے کہ وہ منتظر تھے کہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہوگا. حضرت ابراہیم کے بعد سے شروع ہو کر پھر جو نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں شروع ہوا تھا وہ حضرت عیسیٰ تک جاری رہا. 1400 برس تک نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں رہی. اس سے پہلے حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, وہ بھی بنی اسرائیل میں سے. اس حوالے سے ان کا خیال تھا کہ آخری نبوت بھی ہمیں ملے گی. وہ نبوت اللہ تعالیٰ نے امیین کو حوالے کر دی, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. لہذا اس پر ان کو زخم بہت لگا ہوا تھا, انتقام اور حسد کی آگ میں جلے جا رہے تھے. یہ وجہ ہے کہ اب ان کی طرف سے جو وار ہوا ہے وہ انتہائی کاری تھا. وہ اس پوزیشن میں تو نہیں تھے کہ کنفرنٹیشن کرتے, مقابلے میں آتے اور جنگیں کرتے, اس پوزیشن میں تو نہیں تھے. سازش کا راستہ کھلا تھا. چنانچہ سازش کی ایک شخص عبداللہ ابن سبا, یمن کا رہنے والا یہودی تھا, اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور وہ حضرت عمر کے زمانے میں آ گیا اور وہاں پہ عالم اسلام میں آ کر اس نے نیشہ دبانی شروع کی. اور اس نے کیا کہنا شروع کیا, خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے. یہ بنو امیہ کا فرد جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو, یہ کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کے شان میں نہایت مبالغہ شروع کیا. حضرت علی جو ہے وہ تو در حقیقت ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے اور حضرت علی کی الوہیت کا دعویٰ اور یہ ساری چیزیں جو کر کے اور اسلام کو انہوں نے پھاڑا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو خراب کرنے والا ایک یہودی سینٹ پال, جب تک حضرت عیسیٰ دنیا میں موجود تھے وہ شدید مخالف تھا حضرت عیسیٰ کا, شدید مخالف. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا دیا, اب اس نے لبادہ اوڑا عیسائیت کا کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے اور خواب میں میری ملاقات ہوئی ہے عیسیٰ کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام, اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں. اس کے بعد وہ عیسائیوں میں گھس کر اس نے تین کام کیے, توحید کو ختم کیا, تثلیث شروع کر دی. عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے لہذا ایک خدا تو خدا ہے آسمان والا, ایک خدا اس کا بیٹا عیسیٰ ہے, اور تیسرا جو ہے خدا پہلے انہوں نے شامل کیا تھا حضرت مریم کو سلام علیہا, بعد میں ان کی بجائے روح القدس کو شامل کر دیا گیا. تو توحید کا خاتمہ کیا اس شخص نے, اور آج آپ کو معلوم ہے کہ پوری عیسائیت جو ہے وہ تثلیث پر قائم ہے. دنیا میں سب سے بڑی تعداد جو ہے عیسائیت کے پیروکاروں کی ہے, سب سے زیادہ تعداد کی ہے. اس کے بعد مسلمانوں کا نمبر آتا ہے. تو ان کے ہاں تثلیث جو ہے توحید ختم ہو گئی, تثلیث. اسی طرح اس نے ایک اور کام کیا, شریعت ساقط کر دی. شریعت موسوی, حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے, شریعت موسوی کی تجدید اور اصلاح کے لیے آئے تھے بنو اسرائیل کی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اب شریعت عیسوی کا دور ختم, اب تو ہمارا جو ہے شریعت ایک جو ہے ختم ہو گئی ہے، وہاں شریعت سے کوئی سروکار نہیں، لہذا مذہب کے اعتبار سے یہ تاریخ کا انوکھا معاملہ ہے کہ عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں شریعت ہے ہی نہیں، نہ کوئی شے حرام ہے نہ کوئی شے واجب اور فرض ہے، شریعت ہے ہی نہیں، بس عیسیٰ کو مان لو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو گویا کہ وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ خود ہی بن کر پھانسی پر چڑھ چکے ہیں اور اپنے خون سے انہوں نے اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ تیسری ایک اور تبدیلی اس نے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر گئے تھے اپنے حواریین سے کہ تمہیں تبلیغ کرنی ہے صرف یہود کے اندر، کیونکہ اللہ نے مجھے یہودیوں کے لیے بھیجا ہے۔ اصل میں حضور سے پہلے ہر رسول صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، یا قوم ہے یا قوم ہے یا قوم ہے، آپ کو ہمیشہ قرآن مجید میں تمام جو رسول ہیں سابق ان کی بات ملے گی، اے میرے قوم کے لوگوں۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ بھی یہ تھا، رسولا الی بنی اسرائیل، یہ سورہ آل عمران میں الفاظ قرآن مجید میں موجود ہے، رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، پوری نوع انسانی کی طرف نہیں، وہ بات نہیں جو حضور کے لیے فرمائی گئی کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، یہ بات نہیں تھی، لیکن اس نے یہ کہا کہ نہیں جینٹائلز، یہ کہتے ہیں جینٹائلز، یہودیوں کے علاوہ جو انسان ہیں وہ جینٹائلز یا گوئمز کہلاتے ہیں، ان میں بھی تبلیغ کریں گے، رومیوں میں تبلیغ کی انہوں نے۔ بہرحال جیسے کہ اس نے حضرت عیسیٰ کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا، چنانچہ دی ہنڈریڈ کا جو مصنف ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے صاف لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی تک جب تک کہ وہ دنیا میں موجود تھے، عیسائیت کی حیثیت یہودیت کے ایک سیکٹ کی تھی، ایک فرقہ، ایک جماعت، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی۔ یہ تو سینٹ پال نے انہیں ایک باقاعدہ علیحدہ ایک دین، ایک علیحدہ مذہب بنایا، لہذا اس کا نام کرسچینٹی صحیح نہیں ہے، اس کا نام جو ہے پالزم ہونا چاہیے، یہ کرسچن کہہ رہا ہے۔ یہی کام کیا عبداللہ ابن سبا نے، توحید ختم کی اور تسلیس، علی خدا کا بیٹا، علی خدا ہے، بیٹا نہیں خدا ہے، اور خلافت جو ہے وہ بنو ہاشم کا حق ہے، علی کا حق ہے، عثمان کیسے، عثمان تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ بنو جو ہے ہاشم کا حق ہے۔ اور پھر اس نے ایک عجیب فتنہ شروع کیا، بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، جتھا بندی کی، اور وہ چورا کرتا تھا، شام گیا تو وہاں کا جو گورنر ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، لیکن پروپیگنڈا کیا کہ عثمان نے تو یہ کر دیا، عثمان نے اپنے عزیزوں کو اقربہ پروری کی ہے، فلاں کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور مدینے میں بات ہو رہی ہے تو گورنروں کی بات ہو رہی ہے، عمرو بن العاص نے مصر میں یہ کر دیا ہے، اور جو ہے معاویہ اس نے بن ابی سفیان اس نے شام میں یہ خرابیاں کر دی ہیں۔ اس سے ایک فتنہ پیدا ہو گیا، آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں، اب جو کچھ کوفے میں کہا جا رہا ہے کتنے لوگوں کے لیے ممکن تھا کہ اس کی تصدیق کریں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، جو کچھ مصر میں کہا جا رہا ہے کیسے ممکن تھا کہ اس کی تصدیق ہو کے صحیح ہے یا جھوٹ ہے، جو کچھ دمشق میں کہا جا رہا ہے کیسے معلوم ہو کہ یہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے۔ تو ایک منظم سازش کے ذریعے سے ایک ایسی فضا پیدا کر دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ ایک شورش برپا ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک وقت معین پر طے کر کے تمام عالم اسلام سے جو ان کے پیروکار تھے، ان کے ماننے والے تھے اور ان کی گمراہی کا وہ شکار ہو گئے تھے، ان کو جمع کیا، مدینے بلایا، مدینے میں گھیراؤ کیا، وہاں طوفان کھڑا کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے استعفے کا مطالبہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر الزامات لگائے گئے، تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، حضرت عثمان نے سب کی صفائی کی۔ اس کے بعد جب شدت اور بڑھ گئی، وہ تو سننے والے تو تھے نہیں، ان کے پیش نظر تو کچھ اور تھا، اس کے بعد حضرت عثمان تو اپنے گھر میں محصور ہو گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی طرف سے صفائی کی، مسجد نبوی میں آ کر جتنے الزامات لگائے گئے تھے جھوٹے، ان سب کی صفائی حضرت علی نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن وہ فتنہ پرور ان کے پیش نظر تو فتنہ اٹھانا تھا اور دین اسلام کو ختم کرنا تھا. لہذا صورتحال یہ پیش آئی, حضرت عثمان نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میں اپنے دفاع میں کسی کلمہ گو کی جان لینا پسند نہیں کروں گا. یہ لوگ کون ہیں؟ کلمہ گو ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, کلمے کی پروٹیکشن انہیں حاصل ہے. اب جب تک یہ مجھے قتل نہیں کرتے تو جرم تو ثابت نہیں ہے. ہاں مجھے قتل کر دیں گے تو پھر تم ان سے بدلہ لے لینا, قصاص لے لینا, لیکن میں اس کو ہرگز گوارا نہیں کروں گا کہ میری جان کی دفاع میں کسی کلمہ گو کی جان لی جائے. اس پر کچھ لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں. یہ در حقیقت ان کی یہ نرمی جو تھی یہ صحیح طرز عمل نہیں تھا. دنیاوی اعتبار سے, عام دنیاوی سیاست کے اعتبار سے اور ریاست و حکومت کے اصولوں کے اعتبار سے اس بات میں وزن معلوم ہوتا ہے کہ آئرن ہینڈ کے ساتھ اس کو کچلنا چاہیے تھا. لیکن یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جو مقام اپنے سامنے رکھا تھا, عظیم اس کا ذرا غور کیجیے کہ میں اپنی جان کے لیے, سارا تو الزام مجھ پر ہے, سارا جو فیصلہ جو ہو رہا ہے مہم تو میرے خلاف ہے, میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کی جان لینا گوارا نہیں کروں گا. حالانکہ صورت یہ تھی حضرت علی اجازت مانگ رہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم انہیں ختم کر دیں. فرمایا نہیں. حضرت طلحہ, حضرت زبیر مدینے میں موجود ہیں, آپ ہمیں اجازت دیجئے, ہم ان کا کلا کما کر دیں. فرمایا نہیں. شام سے حضرت معاویہ کے پیغام آ رہے ہیں کہ آپ مجھے فرمائیں, حکم دیں, میں فوج لے کر آتا ہوں اور ان سب کا خاتمہ کرتا ہوں. فرمایا نہیں. مصر سے عمرو بن العاص کا, ان کے خطوط آ رہے ہیں, پیغام آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم فوج لے کر آئیں اور ان کا خاتمہ کریں. فرمایا نہیں. یہاں تک کہ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسنین, حضرت حسن اور حضرت حسین, ان کو ان کے دروازے پر, حضرت عثمان کے گھر کے دروازے کے اوپر معین کر دیا پہرے دار کی حیثیت سے. اب یہی کر سکتے تھے, خلیفہ وقت کے حکم کے خلاف کیسے کریں؟ خلیفہ وقت کا حکم یہ کہ کوئی کارروائی مت کرو, یہ جب مجھے قتل کر لیں گے پھر میرا قصاص لے لینا. یہ صورتحال جو تھی اس میں پھر وہ بلوائی جو تھے, جو فسادی تھے, وہ گھر کے پچھواڑے سے دیوار کود کر اندر گئے. دروازے پر تو کھڑے ہوئے تھے حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما, اور حضرت عثمان کو شہید کیا اس حالت میں کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے. انہوں نے یہ بتایا کہ مجھ سے حضور نے یہ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ تم کرتا اتار دو, تم یہ کرتا کبھی مت اتارنا. یہ حضور کا حکم بھی تھا. دونوں باتیں تھیں کہ میں اپنی جان کے بچاؤ اور دفاع کے لیے کسی کلمہ گو کی جان لینا نہیں چاہتا, اور یہ بھی کہ حضور کا حکم تھا کہ تمہیں کرتا پہنایا جائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ تم کرتا اتار دو, تم ہرگز کرتا مت اتارنا. تو ان دونوں چیزوں کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ تھاپ کے رکھا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کمزور تھے, ذرا وہ اپنی رائے پر غور کریں. اپنی جان دے دینا تو آسان کام ہے. ایک شخص کے پاس طاقت اتنی ہو, قرآن مجید میں جو ذکر ہوتا ہے ذوالقرنین کا, جتنی بڑی اس کی مملکت تھی اس سے دگنی زیادہ مملکت حضرت عثمان کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. لاکھوں کی فوجیں جو ہیں وہ آ سکتی تھیں, لیکن نہیں, میں اپنی جان کے تحفظ میں یہ بات نہیں کروانا چاہتا. میں بلکہ یہاں پر علامہ اقبال کے شعر سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ میرا ان سے ایک خاص نسبت کا معاملہ ہے. میں نے اپنے آپ کو یگے از رگہائے ساز اقبال بھی قرار دیا ہے. انہوں نے ایک شعر کہا ہے, غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جس عمل کا آغاز اسماعیل سے ہوا تھا اس کا اختتام جو ہے حضرت حسین پر ہوا. حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ کا حکم تھا کہ انہیں ذبح کر دو. حضرت ابراہیم نے اس کے لیے تیاری کر لی, لٹا بھی لیا, چھری بھی پھیر دی. اللہ کو منظور نہیں ہوا, اس چھری نے کام نہیں کیا. اللہ نے فضائنا ہو بذبحٍ عظیم، جنت کا ایک بیڑا بھیجا وہ ان کی جگہ پر ذبح ہو گیا. اسی کی یادگار ہم نے ابھی چند ہی تو دن ہوئے منائی ہے یہ عید اضحیٰ جو ہے وہ کیا ہے. پوچھا گیا تھا حضور سے ما حاضر الاضحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی قربانیوں کا سلسلہ کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اچھا حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا میدان کربلا میں، لیکن میرے نزدیک ان دونوں میں مشترک چیز کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کرنے والے ایک جلیل القدر پیغمبر ابراہیم، اور اللہ کے حکم سے اور ذبح نہیں ہوئے. حضرت حسین کو قتل کرنے والے یزیدی فوج، زیادی فوج، اور نمبر دو انہیں بالفعل شہید کر دیا گیا. تو اس میں تو کوئی یہ قدر مشترک ہے ہی نہیں. میں نے اس شعر کو یوں کیا ہے کہ عجیب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل. حابیل اور قابیل حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، قابیل نے اور حابیل نے قربانی پیش کی. حضرت حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، حضرت اور حضرت نہیں کہنا چاہیے، قابیل کی قربانی جو ہے قبول نہیں ہوئی. اب اس حسد میں آ کے اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا بھائی جان اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ٹھیک ہے میرا گناہ بھی آپ کے سر پر ہو جائے گا، تو میرا تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. یہ حابیل کی یہ مثال کہ مدافعت نہیں کی، بھائی کے ساتھ جنگ نہیں کی، مقابلہ نہیں کیا، یہ حابیل کی مثال ہے اور یہ بڑی مثال ہے. اس سے ہزار گنا بڑی مثال عثمان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حابیل کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، کوئی حفاظت کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ لوگ قتل کر رہے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صابر و شاکر ہو کر، جیسا کہ میں نے آیات آپ کو سنائی، واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور وہ کیا کر رہے تھے وہاں جب گھر میں وہ محصور تھے، مسجد نبوی میں نہیں جا سکتے، گھیراؤ کیا ہوا ہے پورے گھر کا اور ہزاروں کی تعداد میں بلوائی پڑے ہوئے چاروں طرف، لہذا مسجد میں جانا بند، پانی بند، وہاں پر شریف جو ہے وہ پہرے لگے ہوئے ہیں، پانی بھی نہیں جا سکتے، بہت ہی شدید جو ہے پیاس کی آج حالت ہے. اور وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بس قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ منتظر ہیں کب اللہ کا فیصلہ آتا ہے. بلکہ جس وہ شہید ہوئے ہیں صبح کے وقت خود کہہ دیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے جب میرا وقت آ گیا ہے، لہذا شلوار منگا کر پہنی جس سے پہلے کبھی نہیں پہنی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کا روایت احمد کا تھا، اور چنانچہ حضور کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم شلوار پیش کی گئی تھی ہدیتاً. آپ نے کہا تھا کہ یہ اچھا لباس ہے، اس میں آدمی جو ہے ستر اس کا محفوظ رہتا ہے. آپ معلوم ہے کہ تہبند کے اندر تو آدمی رات کے وقت سوتے ہوئے اریا ہو سکتا ہے، ننگا ہو سکتا ہے، ہوش تو نہیں ہوتی اور وہ سلا ہوا تو نہیں ہوتا. شلوار جو ہے ساکن ہے، پسند کیا پہنی نہیں، اس لیے کہ جو بھی ساری عمر سے جو عادت تھی آپ کی آپ نے اسی کو برقرار رکھا. حضرت عثمان نے بھی اس کو برقرار رکھا، لیکن اب شہادت کے لیے شلوار منگائی، شلوار پہنی اور خوب کس کر کمر پر مانگا. مبادہ شہادت میں ظاہر بات ہے کہ آدمی تڑپتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، تو کہیں اریاں نہ ہو جائیں، ننگے نہ ہو جائیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا کرنے والا، شرم کرنے والا احیاہ عثمان، عثمان سب سے بڑھ کر شرمیلے، انتہائی شرمیلے. بارہ انہیں قتل کیا گیا. اب جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے، جو زخم اسلام کو اس وقت لگا ہے اس سے آج تک خون رس رہا ہے. ہوا کیا؟ اس کے بعد امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. حضرت علی سے اگرچہ جو بلوائیوں نے چاہا کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر میں سے کوئی مان لے ان کے ہاتھ پر بیعت کر دے، انہوں نے انکار کیا، حضرت علی نے بھی انکار کیا، لیکن پھر جب دیکھا کہ آخر امت کو بغیر سربراہ کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، کوئی نہ کوئی نظم جو ہے وہ تو قائم ہونا چاہیے. تو انہوں نے پھر وہ بیعت قبول کر لی. لیکن اب ان کے چاروں طرف وہی بلوائی تھے، ان بلوائیوں نے اپنے حصار میں لے لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے. بہرحال اب ہوا کیا، ادھر سے جو حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ جب مجھے قتل کر لیں گے تو قتل کا قصاص تم لے لیتا، قتل کی سزا دے دینا جو مجھے قتل کرے. لہذا یہاں پر ایک طبقہ کھڑا ہو گیا جنہوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ اب پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیجیے. یہاں سے دو پارٹیاں بن گئیں، شیعان علی شیعان عثمان. شیعان عثمان وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا خون بہا اور قصاص جو ہے اس کا مطالبہ کر رہے تھے. شیعان علی جن میں اکثر و بیشتر جو ہے اس وقت وہی خوارج وہی شامل تھے، وہی فتنہ پرور تھے، وہی شامل تھے. اب یہ شیعان علی اور شیعان عثمان یہی مسئلہ جو ہے تقسیم رہا ہے اور امت کے اندر یہی ایک تقسیم آج تک چلی آ رہی ہے. شیعان عثمان یہ بعد میں سنی کہلائے، شیعان علی شیعہ کہلائے. اور یہ در حقیقت تقسیم ہے کہ جس کے ہم آج تک بھی ہم زیادہ بھگت رہے ہیں. یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سینٹ پال نے ختم کر دیا حضرت مسیح کے دین کو. عبداللہ ابن سبا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری دین تھا، اگر اس میں خرابی ایسی ہو جاتی تو پھر کہاں سے ہدایت ملتی. اس نے چرکا لگایا، زخم بہت بڑا لگایا، وہ زخم آج تک بھی خون سے رس رہا ہے. اور تقسیم جو ہے شیعہ سنی کے درمیان وہ ابھی موجود ہے، پورے عالم اسلام پر ہے. اور اب ایک تازہ بات ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ اب یورپ اور امریکہ تلے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں میں اس شیعہ سنی کی تقسیم کو مزید گہرا کریں، انہیں لڑائیں آپس میں. چنانچہ جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے وہ اصل میں ایک خانہ جنگی کی شکل بن چکی ہے. اور اس خانہ جنگی میں جو وہاں پر شیعہ ہے، مقتدر صدر جو ہے اس کی جو ملیشیا ہے، اکثر و بیشتر جو اس وقت کی عبوری عراقی حکومت میں لوگ ہیں وہ اسی کے ماننے والے ہیں. لہذا سنیوں کے اوپر جو ہے زمین تنگ ہو گئی ہے وہاں پر. اب سنی مقابلہ کر رہے ہیں اپنے جو بھی امکانی حد تک ہے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ شاہ عبداللہ اب جو بادشاہ ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے امریکہ سے کہا ہے کہ اس معاملے کو روکو، اس لیے کہ وہ جو شیعان ہیں عراق کے ان کی مدد ایران کر رہا ہے. کہ اگر اس طریقے سے یہ بات بڑھی اور سنیوں کے خلاف یہ معاملہ اور آگے جو ہے یہ آگ بھڑکی تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم عراق کے سنیوں کا ساتھ دیں. یہ بات یہ ملک عبداللہ جو ہے اس نے کہی ہے اور امریکہ کو پیغام پہنچا دیا. یہ سارا فساد جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ ایک عبداللہ ابن سبا. اس کے بارے میں آج کل کے بعض دانشور جو ہیں اہل تشیعوں میں سے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کوئی شخصیت نہیں، تو تھا ہی نہیں، یہ خام خواہی بس ایک دیو مالائی شخصیت بنا رکھی ہے. حالانکہ ان کی اپنی کتاب جو ہے جو رجال کی کتاب ہے، رجال کشی، اس میں موجود ہے اور واقعہ موجود ہے. عبداللہ ابن سبا اس کے 40 آدمیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زندہ آگ میں جلوایا. حضرت علی کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ علی خدا ہے، انہوں نے گرفتار کیا، گرفتار کر کے پیشی ہوئی. یہ چاک بکواس کر رہے ہو تم، کہے آپ خدا ہیں؟ کہنے بچے میں زندہ جلا دوں گا. جلا دو، تم خدا ہو، ہماری آزمائش کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ہم آزمائش میں پورے اتریں گے. وہ اپنے اس قول پر اتنا قائم رہا عبداللہ ابن سبا، اس کے 40 ساتھی، انہوں نے جل جانا گوارا کیا، اپنے اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے. اور یہ عقیدہ آج تک چل رہا ہے. اثنا عشری شیعہ جو ہیں ان میں تو نہیں ہے، لیکن یہ دروزی اور علوی یہ جو شام میں ہیں، لبنان میں ہیں، ان کے یہاں تو وہ لوگ ہیں جو علی کو خدا مانتے ہیں. صورتحال جو ہے وہ اس درجے بگڑی ہے. اور یہ جو شریعت کا معاملہ جو ہے اس کو ختم کرنے میں عبداللہ ابن سبا کو اتنا کمال حاصل ہوا کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو مقام تھا صبر کا، جھیلا برداشت کیا، اپنی جان دے دی. اس وقت جو بھی کچھ مال تھا وہ سب دے دیا اللہ کے راستے میں، ساری عمر بھی دیتے رہے، اس وقت بھی جو غلام تھے انہیں بھی کہا تم بھی آزاد ہو، اور ان کو بھی فارغ کر دیا، اور پھر انہوں نے تنہا تنہا جان دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے. ان کی ایک بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ قرآن مجید کے متن پر پوری امت کو جمع کر دیا. ویسے تو جمعوں میں عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے جامع آیات القرآن، یہ الفاظ غلط ہیں. آیات قرآنی کے جمع کرنے والے حضرت عثمان نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو اعتراض بہت ہو جاتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو 25 برس بعد شروع ہو رہی ہے، 15 برس بعد شروع ہو رہی ہے حضرت حضور کے انتقال کے بعد، تو گویا کہ اتنے عرصے تک یہ قرآن مجید جمع نہیں ہوا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. قرآن مجید جمع ہو چکا حضور کی زندگی میں. کس معنی میں؟ کہ لوگوں کے سینوں میں جمع ہو گیا. حفاظ تھے، انہیں یاد تھا. تو یاد ہونے کے معنی کیا؟ ترتیب یاد ہے. پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، پھر سورۃ بقرہ ہے، پھر سورۃ آل عمران ہے، یہ ترتیب. اور ہر سورت کے اندر آیات کی ترتیب معلوم تھی، تبھی تو حفظ تھا. تو حفاظ کے ذریعے سے قرآن مجید کی حفاظت تھی. کتابی شکل میں ابھی قرآن مرتب نہیں ہوا تھا. لوگوں کے پاس، کسی کے پاس کوئی ایک سورت لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس کوئی اور تھوڑا سا حصہ لکھا ہوا ہے. اور لکھنے کو کیا تھا؟ کاغذ تو شاذ تھا وہاں پر، کاغذ کا تو وجود بہت کم تھا. وہ جو اینٹ بھی جو ہوتی ہے، اونٹ کی شانے کی ہڈی جو ہوتی ہے، وہ چپٹی چپٹا حصہ، وہ کافی بڑا ہوتا ہے، اس پہ لکھ لیا، کپڑے پر لکھ لیا، اسی طریقے سے سوکھی ہوئی کھالوں پر قرآن مجید کا لکھ لیا. لیکن یہ جو ایک کتاب کی شکل میں دو گتوں کے درمیان ما بین الدفتین قرآن مجید کا وجود نہیں تھا. لہذا اچھا ایک اور رعایت یہ برتی گئی کہ چونکہ لوگوں کے لہجے جدا جدا تھے، ہر قبیلے کا اپنا ایک لہجہ ہے، تو اجازت دے دی گئی کہ اپنے لہجے میں پڑھ لیا کرے. اس لیے کہ ایک دم جو ہے وہ ساری قوم کو وہ تجوید پوری کی پوری سکھا دینا، کہ ہر ایک جو ہے وہ بالکل ایک صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھے، یہ ممکن نہیں تھا. تو اپنے لہجوں پر قرآن پڑھ لو. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ یمامہ میں 500 حفاظ شہید ہو گئے. اب تشویش پیدا ہوئی کہ اگر اس طرح ان جہادوں میں اگر یہ حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا. اب اسے کتابی شکل میں مرتب کر دیا جائے. لہذا یہ کام حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں ہو گیا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں مرتب کر لیا گیا. ایک کمیٹی بنائی گئی، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے سب سے بڑے کاتب تھے. حضور کے کاتبوں میں حضرت زید بھی تھے، زید ابن ثابت، حضرت علی بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ بھی تھے، جبکہ از کتاب وحی. ان سب کو جمع کر کے کمیٹی بنائی گئی اور سب نے مل کر قرآن مجید کو ما بین الدفتین ایک کتاب کی شکل کے اندر وہ مرتب کر دیا. اب جو دوسری بات ہو رہی تھی کہ ہر ایک اپنے لہجے میں پڑھ رہا تھا، جس کی ایک مثال سادہ سی میں آپ کو دے دوں. چاقو، اردو میں چاقو کہتے ہیں، بعض لوگ کاچو کہہ دیتے ہیں، خاص طور پر پٹھان کاچو کہہ دیتے ہیں. اب اگر آپ چاقو اور کاچو جو ہے، کاچو نے لکھنے کے اندر فرق ہو جائے گا، چاقو اور ہے، کاچو اور ہے، تو اس طرح متن میں فرق ہو رہا تھا. اس کا کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک کمیٹی بنائی اور جتنے قرآن اس وقت موجود تھے ان سب کو جمع کر دیا، اور پھر ایک متن تیار کیا. اس متن پر، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ حضرت مصحف عثمانی ہے، حضرت عثمان نے اس کے لیے خاص رسم الخط کتابت کا ایک انداز خاص معین کیا. اسی طرح لکھا جائے گا جیسے قرآن مجید میں مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں ہے کہ نہیں. اب مالک لکھنے کے دو طریقے ہیں، میم الف ما لام زیر کاف لکھ مالک. ایک طریقہ یہ کہ میم پر کھڑا زبر، میم لام کاف ملک، ملک کے اوپر زبر کھڑا ہے تو مالک بن گیا، اور پڑا زبر ہے تو ملک بن گیا. تو قرآن مجید کی دونوں قراءتیں صحیح ہیں، لیکن لکھا جائے گا ملک کی حیثیت سے، اس لیے کہ اگر اس کو مالک لکھ دیا جائے میم الف لام کاف تو ملک کا پڑھا ہی نہیں جا سکتا. اس اعتبار سے ایک رسم الخط پر پوری قوم کو پوری امت کو جمع کرنا، اس میں پھر یہ کیا گیا کہ جو آفیشیل ورژن تیار ہوا اس کی کاپیاں کرائی گئیں، اور اس کے نسخے جو ہے تمام جو صوبے ہیں ان کے بڑے جو صدر مقام تھے وہاں بھیج دیے گئے کہ اب یہ آفیشیل ورژن ہے. جامع الامت علی مصحف واحد، ایک مصحف پر جمع کرنے والے تمام مسلمانوں کو حضرت عثمان ہے. یہ ان کا ایک خاص جو ہے کارنامہ ہے، اور اس کی وجہ سے اب آپ مشرق میں لے لیں قرآن، مغرب میں خرید لیں، کہیں افریقہ کے ملک میں خرید لیں، کہیں جا کر انڈونیشیا میں خرید لیں، آپ کو رسم الخط وہی ملے گا. بعض ممالک کے اندر یہ کچھ لوگوں نے، تاجروں نے سہولت کے لیے عام کاتبوں سے لکھوانا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر باقاعدہ آپ کو معلوم ہے حکومت پاکستان کا بھی، پر سعودی عرب نے بہت بڑے پیمانے پر یہ جو مصحف عثمانی ہے ان کو شائع کر کے تقسیم کیا ہے. اور ہمارے ہاں بھی یہ جو قرآن مجید کا ناشر اور تابع ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ مستصحی کا سرٹیفکیٹ دے، کہ بڑے بڑے جو قراء حضرات ہیں وہ سرٹیفائی کریں کہ ہاں یہ صحیح طریقے پر لکھا گیا ہے، یہ مصحف عثمانی کے طریقے پر لکھا گیا ہے. تو یہ کارنامہ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گویا کہ پوری امت کے لیے بہت تاریخی ایک خدمت تھی جو سر انجام دی ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.